الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نے نماز کی تاریخ کا مطالعہ کیا. میں نے یہ ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ اس تاریخ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب نماز اتنا بڑا حکم ہے اور ایسی بنیادی چیز ہے اور شب و روز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے اس کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کی، اور پھر انہوں نے اس میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی. تو یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ نماز کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی. قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے سے یہ سب عبادات اسی طرح چلی آ رہی ہیں، ان سے لوگ پوری طرح واقف تھے، ان کی تفصیلات سے آگاہ تھے، ان کا اہتمام ان میں سے اچھے لوگ کرتے تھے. قرآن مجید نے اسی نماز کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، اسی روزے کو رکھنے کی تلقین کی ہے، اسی حج کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے، اسی قربانی کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے. یہ سب عبادات جتنی ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، سب اسی نوعیت کی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ نماز سیدنا ابراہیم کے دین میں بھی اسی طرح تھی، یہ سیدنا موسیٰ کے دین میں بھی اسی طرح تھی، یہ تمام ادیان، تمام انبیاء علیہ السلام کے اسی شان کے ساتھ موجود رہی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام بھی نہایت اہتمام کے ساتھ اسی طرح پانچ وقت نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں. یہ یہود کے لیے بھی اسی طرح تھی، ان کے پیغمبروں کے لیے بھی اسی طرح تھی، اور بائبل میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے. چنانچہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہود کے ہاں اب بھی ان کے علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے تین وقت یہ نماز کر لی ہوئی ہے، لیکن اصل میں ہم نے دو نمازوں کو جمع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع نے دو نمازوں کو جمع کر کے انہیں تین نمازوں میں تبدیل کر لیا ہوا ہے. تو یہ ایک اجتہاد کی غلطی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پانچ وقت ہی رہی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو نماز کا ایک عمومی ڈھانچہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس کے اندر آپ قیام کرتے ہیں، یہ تو بالکل اسی طرح تھا جیسے اب ہے ہمارے ہاں ہے، اسی طریقے سے اس کو اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن نماز کے اذکار ظاہر ان میں تبدیلی آتی رہی. نماز کے اذکار میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ زبان بدل گئی، تو انہی اذکار کو قائم رکھنا یہ ضروری نہیں تھا. قرآن نازل ہوا تو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اذکار میں قرآن کو داخل کر دیا گیا. اسی طرح اس میں جو جہری اذکار ہے جن کا اہتمام ضروری ہے، یہ آگے زیر بحث آئے گا نماز کے اذکار میں، تو ان میں بھی عربی زبان کو لازم کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے بھی اسی طریقے کے اذکار موجود رہے. نزول قرآن کے بعد اب یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ اصل میں نماز کی دعا ہے، نماز کی جو بنیادی دعا ہے یا بنیادی ذکر ہے نماز کا، باقی تو اعمال ہیں رکوع سجود وغیرہ، لیکن بنیادی ذکر کی حیثیت سورہ فاتحہ کو حاصل ہے. بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اس طرح کی دعا تمام الہامی کتابوں میں نازل کی گئی، یعنی جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ قرآن میں نازل ہوئی اور اب یہ نماز کی دعا ہے، اسی طریقے سے اسی سے ملتے جلتے مضمون کی کچھ مفصل کچھ مختصر دعائیں ہر الہامی کتاب میں نازل کی گئیں. کیونکہ زبان تبدیل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو جب پڑھنا ہے کسی چیز کو تو اس سے مانوس ہی ہوں گے، تو اس زمانے کی زبانوں کا یہ عالم بھی نہیں تھا جو اب ہے. اس وقت زبانیں مٹ جاتی تھیں، یعنی بعد میں ان کے جاننے والے بھی نہیں رہتے تھے. تو اس لیے جب کوئی نئی الہامی کتاب نازل ہوئی تو اس میں عام طور پر یہ نماز کی دعا بھی خاص طور پر الگ سے نازل کر دی گئی. تورات کی جو دعا ہے یہ خروج میں نقل ہوئی ہے، یہ دعا یہ ہے: خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطاکار کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا اس کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا. یہ تورات میں نماز کی دعا ہے. اس میں جو خاص طور پر آخری جملہ ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. ان کے لیے چونکہ اللہ کا قانون یہ تھا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے جرائم کی سزا آخرت میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ملے گی، تو اس وجہ سے وہ سزا پھر نسلوں پر محیط ہو جاتی ہے، جیسے اس وقت بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو یہ سزا دی گئی. زبور کی دعا، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس میں جو نماز کی دعا ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، اور ظاہر ہے کہ زبور چونکہ دعاؤں ہی کا مجموعہ ہے تو اس میں اور بھی بڑی دعائیں تفصیلی ہیں، اور یہ دعا بھی ذرا زیادہ مفصل ہے. یہ دعا یہ ہے کہ خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں، میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں. اے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا تو توکل تجھ پر ہے بچا لے. یا رب مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے. اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما. میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا. یا رب معبودوں میں تو تجھ سے کوئی نہیں اور تیری صفتیں بے مثال ہیں، یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہہ سے نکالا ہے۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی، میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ یہ زبور کی دعا ہے۔ اس سے یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ پروپیگنڈا لوگوں نے بہت کر دیا کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، وہ تحریف تو چند مقامات پر ہوئی ہے، ان میں توحید کا جیسا بیان ہے، خدا سے جیسا تعلق ہے، وہ بہت روح پرور۔ اب ظاہر ہے کہ اس تفصیلی دعا کے بعد پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، تو انجیل میں پھر جو سورہ فاتحہ ہے ان کی یہ دعا ہے اور اب بھی پڑھی جاتی ہے، وہ اس طرح ہے: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا پاک نام مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ آمین کے ساتھ اسی طریقے سے انجیل میں بیان ہوئی ہے۔ یہ نماز کی تاریخ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب لوگوں کو اس کا حکم دیا، جب لوگوں سے کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، تو یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، وہ اس کے آداب و شرائط اور اعمال و اذکار سے پوری طرح واقف تھے۔ یعنی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں، وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، اس کے جو دوسرے آداب شرائط ہیں ان سے واقف تھے، اور اعمال اذکار سے بھی پوری طرح واقف تھے، یعنی رکوع سجود، بلکہ نماز کے جب اجزاء کا ذکر قرآن کرتا ہے سیدنا ابراہیم کے زمانے میں، تو بالکل ہی اجزاء کا ذکر کرتا ہے، رکوع کا، سجود کا، ان سب چیزوں کا۔ چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن اس کی تفصیلات بیان کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک جانی پہچانی چیز ہے، تو جس طرح آپ کسی پیغمبر کی اگر بعثت ہو، تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو نماز کا طریقہ اپنی کتاب میں بتائے، بلکہ وہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کر دے گا اور تاکید کرے گا کہ اس کا اہتمام کرو۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے یہ جس طرح ادا کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم پر بعض ترامیم کے ساتھ اسے ہی اپنے ماننے والوں میں جاری فرمایا۔ یعنی آپ نے نماز کی ابتدا نہیں کی، بلکہ دین ابراہیمی میں جو نماز کی روایت چلی آ رہی تھی، اس میں جہاں ضروری اصلاح کرنی تھی، جو ترمیم کرنی تھی، وہ کر دی اور پھر اس کے بعد جاری کر دیا، اور نسلن بعد نسلن وہ اسی طرح اسے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اجماع سے جیسے پہلے بھی منتقل ہو رہی تھی، ویسے ہی اب منتقل ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کا ماخذ اب مسلمانوں کا اجماع اور ان کا عملی تواتر ہے۔ یعنی اس نماز کو اور اس کی تفصیلات کو اب قرآن میں ڈھونڈنے نہیں جائیں گے، یہ مسلمانوں کے اجماع سے نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہی ہے، اور آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں جب اس کی تفصیلات بیان کروں گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس طریقے سے ایک ایک چیز بالکل متفق علیہ طور پر، اور جیسے قرآن ہم کو منتقل ہوا ہے اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی قانونی تفصیلات میں جائیں، یعنی نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کی جماعت کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا، اعمال و اذکار کی تفصیلات کیا ہیں، یہ چونکہ ایک بڑی مفصل چیز ہے، تو اس کو سامنے لانے سے پہلے مقصد کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ یعنی یہ جو عبادت ہم کریں گے، اس میں کیا چیز ہے جس کو مقصد کی حیثیت حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوام ذکر، یعنی ہما وقت اپنی یاد میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا مسلمانوں سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوام ذکر کا اہتمام کریں۔ یعنی مسلمان کو ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ہے یاد کرنا، زبان پر الفاظ کا آنا، سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا، الحمدللہ آپ نے کہہ دیا، نماز میں آپ کھڑے ہو گئے، قرآن آپ پڑھنے بیٹھ گئے، یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کسی وقت ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ ہما وقت، یعنی خدا کبھی بھلا نہیں دینا چاہیے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اصل میں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خدا ہر وقت یاد رکھا جائے، خدا ہر وقت یاد رہے۔ اس کی بہترین صورت نماز۔ یعنی اگر خدا کو یاد کرنا ہے یا خدا کو یاد رکھنا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے اچھی صورت ہے، جو بڑی جامع صورت ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے کہ بندہ اس میں پورے وجود کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کرتا، بلکہ اس یاد کی عملی تصویر بن جاتا. یعنی جیسے ہی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ محض زبان نہیں جو ادا کر رہی ہوتی ہے، یعنی دل خدا کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اعضاء تمام کے تمام اور جوارے رکوع و سجود کر کے خدا کی بندگی اور عظمت کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ جو خدائی کی یاد سے جاری ہو سکتے ہیں. چنانچہ دن رات میں پانچ وقت یہ اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے لازم کی گئی. یعنی اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ہر وقت یاد رہنا چاہیے، لیکن چونکہ انسان زود فراموش واقع ہوا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، تو پانچ وقت پھر اہتمام کے ساتھ ایک عبادت فرض کر دی گئی ہے تاکہ خدا کو یاد کرا دیا جائے. قرآن میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک فاخلع نا علیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ پہلا الہام ہے جو سیدنا موسیٰ پر ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا معاملہ کتنا قدیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ طہٰ میں ہے، یہ میں تمہارا پروردگار ہوں سو جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، اور جان لو کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا جو کچھ وحی کیا جائے اس کو سنو. اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، سو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. یعنی سب سے پہلے اپنی عبادت، اپنی الوہیت کا اقرار کرانے کے بعد جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. تو اس مقصد کو ذہن میں تازہ کر لیا، یعنی نماز اصل میں اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. ہم پانچ وقت دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. یہ رکوع و سجود اصل میں زبان حال سے بندگی کا اعتراف اور مالک کی عظمت کا اقرار ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح گویا پانچ وقت جو مراحل آتے ہیں دن کے، شام کے، صبح کے، ان میں خدا کو یاد کرا دیا جاتا ہے، اس کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کے اب ہم قانون کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کے شرائط ہیں. اس میں پہلے ہی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ایک وہ شرائط ہیں جو بالکل فطری طور پر ملحوظ ہونے چاہیے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی پلیدی لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو اسے تو صاف ہونا ہی چاہیے. یعنی وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کا تقاضا ہے، عام حالات میں بھی اسے صاف ہی ہونا چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو بطور خاص اس عبادت کے لیے شرط کے طور پر لازم کی گئی ہیں، جن کا اہتمام ضروری ہے، وہ قرآن نے خود بیان کر دی. تو نماز کے لیے جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے وہ یہ ہے، نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو. یعنی ویسے ہی نشے میں نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، لیکن نماز کے موقع کے اوپر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کی کوئی اگر لت ہے بھی تو خدا کی بارگاہ میں آنے کی جسارت نہ کرو. وہ باوضو ہو اور حیض و نفاس یا جنابت کے بعد اس نے غسل کر لیا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اور اگر خواتین کو ایام کی صورت رہی ہے یا جنابت میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں یہ دونوں مشکل ہو جائیں تو وہ تیمم کر لے. یعنی تیمم کی صورت میں ہوگا تین صورتوں میں. سفر میں ہیں آپ، سفر میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں پانی موجود تو ہوتا ہے لیکن کمیاب ہوتا ہے، وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. آدمی مریض ہے، اس کے لیے وضو کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو یہ دوسری صورت ہوئی. پانی نہیں، تینوں صورتیں الگ الگ ہیں. تو ان تینوں صورتوں میں اگر کسی موقع کے اوپر وضو کرنا مشکل ہو گیا یا غسل کرنا مشکل ہو گیا، یعنی خواہ غسل لازم تھا خواہ وضو ہی صرف کرنا تھا، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے لیے کھڑا. یعنی آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کر کے وضو آپ نے کر لیا ہے، تو پھر آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے. تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، تب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی. یعنی میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تاکہ اس فتنے کا بالکل کلا کما ہو جائے جو نماز کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، کیونکہ نماز گئی تو دین گیا، یہ بنیاد ہے پورے کے پورے دین کی. تو نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی ہیں. یعنی یہ کوئی قرآن مجید نے ابتدا نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، تورات سے بھی، انجیل سے بھی، کہ یہ ضروری رہی ہے. تاہم عرب کے لوگ چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے محرومی کے باعث اس طرح کے بعض معاملات میں متنبع نہیں رہے تھے، یعنی بعض چیزوں کے بارے میں جیسے ہمارے ہاں کچھ انحراف، کچھ سستی، کچھ تکاسل، کچھ عدم تنبہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے حج میں آپ لوگ دیکھیں گے قرآن نے بتایا ہے کہ 10-12 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسی طرح کی معاملات پیدا ہو چکے تھے. تو اس موضوع کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے کہ لوگ متنبہ نہیں رہے، اس لیے قرآن نے ان کی تذکیر کے لیے یہ سب چیزیں پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دی. یہ جو چیزیں ہیں جتنی میں نے بیان کی، یہ خود قرآن نے بیان کر دی. بیان کرنے کی میں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ عربوں کے ہاں اس معاملے میں کچھ غلطی ہو رہی تھی اور بعض چیزوں کے بارے میں لوگ واضح نہیں تھے پوری طرح. پہلی تین چیزیں جو ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو، باوضو ہو کر نماز پڑھے، حیض نفاس یا جنابت لاحق ہے تو غسل کر لے، اور اسی طرح پھر اگر سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی شکل ہے اور یہ دونوں مشکل ہیں تو تیمم کر لے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارٰ حتٰ تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتٰ تغتسلوا وان کنتم مرضٰ او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو. اس میں جو گزر جانا پیش نظر کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز کے قریب نہیں جانا بلکہ مسجد میں سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور چونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی کے ساتھ لوگوں کے گھر تھے، ابھی بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے خوفت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی یہ وہ دروازے ہیں جن سے لوگ مجبور ہوتے تھے گزرنے کے لیے. تو فرمایا کہ اگر کسی کو محض گزر جانا ہے مسجد میں، وہ ویسے داخل نہیں ہو رہا تو اس کی اجازت ہے، اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو جب تک کہ نہا نہ لو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو یعنی تیمم کرو، اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تیمم کا طریقہ یہ بتایا کہ دو چیزیں اس میں ہوں گی، ایک چہرے کا مسح ہوگا، ایک ہاتھوں کا مسح ہوگا، بس انہی چیزوں کا نام تیمم ہے. بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. اب مائدہ میں کہا ہے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت ہو تو نہا لو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. یہ تیمم، وضو اور اس طرح کے شرائط بیان کر دیے. اسی طرح قبلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلتن ترضاها فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تمہیں پسند ہے، لہذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرو. یہ حکم دیا گیا، جس کے بعد قبلے کی پابندی بھی اور خاص طور پر بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی پابندی بھی لازم ہو گئی. نشے اور جنابت کو، یعنی اگر آپ ان آیات پر ایک نظر ڈالیں تو نشے اور جنابت کو ان آیات میں یکساں مفت نماز قرار دیا گیا ہے، ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے. نہ آپ نشے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نماز اور نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان دونوں حالتوں میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ مسجد میں آدمی جا سکتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں حالتیں نجاست کی ہیں، کیونکہ نماز میں آدمی کو پاکیزہ ہو کر خدا کے حضور میں جانا چاہیے. تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجاست کی حالتیں ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ نشہ عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی. چنانچہ قرآن مجید نے اسی وجہ سے شراب کو، جوئے کو رجسم من عمل الشیطان کہا ہے، یہ گندے شیطانی کام ہے. یہ بھی ایک طرح کی غلاظت ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، ایک عقل کو لاحق ہو جاتی ہے، دوسری جسم کو لاحق ہو جاتی ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ شراب جس طرح عقل کو معطل کر دیتی ہے، اسی طرح جنابت کا انقباض بھی اس انشراء اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے جو نماز کے لیے مطلوب ہے. یعنی اس میں بھی ایک ایسی کیفیت آدمی پر ہوتی ہے کہ جس میں جو شرع صدر ہونا چاہیے، جو انشرا ہونا چاہیے، جیسی حضوری ہونی چاہیے نماز کے لیے، اس کی طرف چونکہ آدمی کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی تو فرمایا کہ نہانا ضروری ہے. اس میں اتنی رخصت البتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اس حالت میں کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے باعث مسجد کے اندر سے محض گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. فرمایا ہے کہ جنابت کی اس حالت کے بعد غسل ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس غسل کے لیے ان آیات میں تغتسلوا اور فتطہروا کے الفاظ آئے ہیں, یعنی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ یہ دو ہیں. ان کا تقاضا ہے کہ اسے پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے. یہ عربی میں چونکہ مبالغے کے سیگے ہیں تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جنابت کا غسل اگر آدمی نے کرنا ہو تو یہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ پورا اہتمام کیا ہے, کیسے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اس کے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل یہ ہے. قرآن نے تو ایک مطلق حکم دیا ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کریں, لہذا جس نے اہتمام کے ساتھ اپنے طریقے پر غسل کر لیا اور ذمہ داری پوری ہو گئی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. آپ یہ غسل کیسے کرتے تھے, اس کی تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی. وہ تفصیل یہ ہے, پہلے ہاتھ دھوئے جائیں, پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے, پھر پورا وضو کیا جائے, سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ دھوتے, پھر شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کرتے دھو کر, کیونکہ جنابت کا غسل تھا, پھر پورا وضو کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کتنا پاکیزہ طریقہ ہے, یعنی اس میں کتنا اہتمام ہے اور کیسے آپ نے دو عبادتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اس میں. پھر پورا وضو کرتے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیا جائے, پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ وہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے. یعنی اہتمام کے ساتھ آپ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اور یہ کوشش کرتے کہ پانی ان کی جڑوں تک پہنچ جائے, پھر سارے بدن پر پانی بہا لیا جائے. جیسے آپ غسل کرتے ہیں آخر میں پاؤں دھو لیا جائے. یعنی یہ حضور کا طریقہ ہے, بڑی خیر و برکت کا طریقہ ہے. کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو گویا پیغمبر کے طریقے کی پیروی کرتا ہے اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. لیکن قانونی لحاظ سے جب آپ نے اہتمام کے ساتھ غسل کر لیا تو پھر غسل ہو گیا. یعنی اہتمام کے ساتھ غسل آپ نے اس ترتیب کو توڑ کر لیا, آپ نے وضو نہیں کیا یا کسی آدمی نہر میں چلان لگائی ڈبکی لگا کر اچھی طرح سے دھو دھا کے واپس آ گیا تو غسل ہو گیا. لیکن یہ کہ حضور کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ صاف کرتے, پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے, پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈال دیتے, یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر تین چلو پانی اڈھیلتے, پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے, پھر دونوں پاؤں دھوتے. یہ تفصیل بیان کی ہے سیدہ نے مسلم کی روایت میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ سیدہ میمونہ, یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے, ان کی خالہ ہیں, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دو یا تین مرتبہ دھوئے, پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے بائیں ہاتھ سے دھویا, پھر اپنا یہ ہاتھ زمین پر اچھی طرح رگڑا, پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا, پھر چلو بھر کر تین مرتبہ پانی سر پر بہایا, پھر سارا بدن دھویا, پھر اس جگہ سے ہٹے اور دونوں پاؤں دھوئے. یعنی یہ دونوں روایتیں جو ہیں ان سے پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور کا پاکیزہ طریقہ غسل کرنے کا کیا تھا. تو نماز میں چونکہ یہ غسل ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس معاملے میں متنبع بھی رہنا چاہیے, اور اگر اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کی سعادت حاصل ہو تو حضور کے غسل کرنے کے طریقے کو سامنے بھی رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.